بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29 جون 2007، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں ناظم دعوت تنظیم اسلامی محترم رحمت اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں مقصد بعثت انبیاء کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. وقال جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبشر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، ایک جمعہ پہلے میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے حوالے سے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ اگر انسانوں تک اللہ کی ہدایت نہ بھی پہنچتی تو اس کی بنیاد پر وہ مسئول تھے. وہ چار چیزیں تھیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی. ایک ہے وہ اللہ کے رب ہونے کا شعور، کہ جو ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں پوری وضاحت سے موجود ہے، جسے ہم عہد الست کے نام سے جانتے ہیں، کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں. دوسری چیز جس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو عطا کی، وہ ہے هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. بہت تھوڑا جب تم اس کا شکر ادا کرتے. تیسری چیز وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس زمین کی خلافت انسان کو دی گئی، کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر دی کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام رکھ کر ان کے خواص کو جاننا اور ان سے کام لینا جو ہے، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور وہی ہے جس سے ہم کام لے رہے ہیں، اسی صلاحیت کی بنیاد. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے وہ ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ہر انسان کے اندر یہ تمیز رکھ دی ہے کہ وہ اچھی طرح پہچانتا ہے برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، فرما برداری کیا ہے. یہ وہ چار صلاحیتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہر انسان جو ہے وہ مسئول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ رشد و ہدایت بھی جاری فرما دی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست ہو جائے گا، میں ہدایت کا انتظام کروں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. وہ سلسلہ رشد و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے ہی جاری فرما دیا، کیونکہ پہلا انسان اللہ کا نبی بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے ان کے ذریعے سے وہ رہنمائی جو ہے عطا کرنی شروع کر دی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اپنا آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری رہا ہے اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نذیر بھیجا ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اسے کیا صلہ ملے گا، جس طرح اللہ اسے نوازے گا، اور اگر اس نے اس کو اگنور کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. یہ آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہر امت میں رسول بھیجتے رہے، نبی بھیجتے رہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء میں سے بھی خاص کر جو کسی قوم کی طرف اللہ اپوائنٹ کرتے تھے ان کی طرف بھیجتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ذریعے سے تمام انسانیت پر حجت قائم کر دی کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. آج تمام رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس غرض کے لیے بھیجا ہے، رسولم مبشرین و منذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بشارت دینے والے بنا کر اور آگاہ کرنے والے بنا کر. کس لیے؟ لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ انسانوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی ان پر جو ہے ایسا نہ معاملہ ہو کہ وہاں پر کوئی عذر پیش کر سکیں. اس قطع عذر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے رسولوں کے لیے. وہ حجت کس طرح قائم کیا ہے؟ وہ ہے جو تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا، جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے سورہ الحدید کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نازل کرتے رہے ہیں تمام رسولوں کے ساتھ کتاب اور ترازو میزان. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو دے کر بھیجتا رہا، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، لوگوں کے پاس کل کوئی عذر نہ رہ جائے. ان میں سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا ہے وہ ہے بینات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم ہر رسول کو بھیجتے رہے ہیں بینات دے کر. یہ بینات کیا ہے؟ بین کہتے ہیں اس چیز کو جو بالکل واضح ہو، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص پہچان لیتا ہے. جیسے اس وقت دن ہے تو اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن ہے، ہر شخص کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج نکالا ہوا ہے، اس کی روشنی ہے، دن کا سمے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وہ نشانیاں دے کر بھیجتے رہے کہ قومیں پہچان لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اگر کوئی قوم یہی نہ پہچانے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا، قوم کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو اگر قوم پہچانے نہ تو حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ نشانیاں دے کر بھیجتا رہا کہ جن کی طرف بھیجا وہ اچھی طرح پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ وہ اچھی طرح جان لیجئے، ماننا اس پر منحصر نہیں ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے حق ہے یا نہیں ہے. اصل معاملہ جو ہے انسان کا وہ اس کی اپنی انا کا ہے، اپنے جو ہے وہ اس کی ضمیر کا ہے. وہ جب تک جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتی اس وقت تک جو ہے اس کا جاننا یا علم ہو جانا کام نہیں دے. جیسے میں سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، آج کو ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کے علم میں نہ ہو کہ نماز فرض ہے. میرا مطلب ہے مسلمان ہوتے ہوئے تو کوئی بھی اس علم سے جو ہے خالی نہیں ہوگا، ہر شخص کو معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن پڑھتا کیوں نہیں؟ لاعلمی کی بنیاد پر نہیں پڑھتا کہ اس کے علم میں نہیں آیا یا اس پر واضح نہیں ہوا کہ نماز فرض ہے. نہیں، کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا، یہ عجزی اختیار کرنے پر نہیں آتا، یہ جو ہے اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا. تو یہی معاملہ قوموں کا ہوا، ان کی دنیاوی زندگی کی آسائشیں جو انہیں ملی ہوتی تھی وہ تھی جو اثر رکاوٹ بنتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسل کی امتوں میں آئے. کیوں؟ پہلا ہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی تھا، اب ان کی اولاد جو آگے چلی ہے، جو امت کی صورت اختیار ہوئی ہے، انسان ہوئے ہیں، تو وہ تھے کہ جو نبی کو ماننے والے تھے ان کی امت میں سے تھے، انہی کی اولاد میں سے آگے بنے. اور انہی میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام. امتوں میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصود اصل دنیا ہی بن جاتی ہے. کیوں؟ وہ امت میں ہونے کو کافی سمجھ لیتے ہیں نجات کا ذریعہ. ہم رسولوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم تو بخش دیے جائیں گے فلاں رسول کی امت میں سے. اس لیے یہ چیز جو ہے وہ ان کو تسلی جو ہے وہ مل جاتی ہے، ہم بخشے ہوئے. واچہ قرآن مجید میں آخری جو امت تھی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ دنیا کے مفادات جو ہیں ان کے وہ عادی تھے، ان کو آسائشیں حاصل جو ہیں وہ ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے سیغفر لنا، ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے انبیاء کے اولاد ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے. یہ چیز ہے جو پھر امتیوں کو نچنت کر دیتی ہے عمل سے اور کسی چیز کو اختیار کرنے سے، اور پھر وہ دنیا ہی کے طالب بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصود دنیا کی ترقی ہوتا ہے، دنیا میں آسائشیں حاصل کرنا مقصود بن جاتا ہے، جس کے لیے ان کو جو ہے سرداریاں ملی ہوتی ہیں، جن کی حیثیتیں ملی ہوتی ہیں، مالی مفادات ہوتے ہیں، وہ آڑے آتے ہیں حق کو قبول کرنے. آج آپ کا اپنا بھی جائزہ لیجئے، آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب محفوظ موجود ہے نا، اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج ہم اسے قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں. جو دنیا ترقی کر رہی ہے، جس نہج پر وہ ترقی کر رہی ہے، وہ نہج ہے اصل ترقی کرنے کا، اسے اختیار کریں گے ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قبول کیا، اس کے احکام کو قبول کیا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہماری یہ حیثیت نہیں رہے گی. یہ ہے جو مرض جو ہے وہ امتوں میں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہدایت سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اسے صرف ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی برکتیں اور جس کا ثواب جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی. اور یہی معاملہ ہوا ہے ہر امت کا کہ وہ اچھی طرح اپنے رسول کو پہچانتے تھے، لیکن چیزیں کیا تھیں جو مانے آتی تھیں؟ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی تھی؟ وہ صرف دنیا کی ترقی، دنیا کی آسائشیں، دنیا کا مال و دولت، وہ جو تھا وہ آڑے آتا تھا. اور ان میں سے خاص کر جو صاحب اقتدار ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے، جنہوں نے مالی مفادات حاصل کیے ہوتے تھے اس نظام باطل میں، جن کی چودراہٹیں قائم ہوتی تھیں، وہ جو ہے ان پہ زد پڑتی تھی اللہ کا دین قبول کرنے میں. پھر ان کی وہ حیثیتیں نہیں رہتی، انہیں پھر نظام عدل کے اندر وہی ملتا ہے کہ جو عام لوگوں کو مل رہا ہو، ان کا حصہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو عام چیزوں عام لوگوں کا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو بھی نظام دے کر بھیجا ہے وہ عدل اور قسط پر مبنی نظام دے کر بھیجا ہے، کہ جن میں تمام انسانوں کے لیے حقوق اور فرائض کا تعین کیا جاتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اس حیثیت کو کھو دیں، ہمارے یہ مالی مفادات پر زد پڑے، اس لیے وہ قوم کو جو تسلی دیتے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے آگے بڑھ کر جو کر رہے ہیں، یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یہ جو ہمیں اس ترقی سے جو ہے رکاوٹ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرنا. نانچہ دیکھیے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ وقال الملا الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو ان کی قوم سے ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے مگر تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اسی طرح تمہارے بیوی بچے ہیں، اسی طرح تمہارے پیٹ لگا ہوا ہے، اسی طرح تم کام کاج کرتے ہو، اسی طرح تم چلتے پھرتے ہو، تو سارا معاملہ تو ایسا ہے کہ تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، ہم جیسے ہی تم بھی انسان ہو. وما نرا تباک الا الذین هم ارادلنا بادیا ظاہر، اور ہم نہیں دیکھتے مگر جو تمہارے پیروکار ہیں وہ ہمارے کمی کاری، وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی وسعت نظر ہی نہیں ہے، ان کا دنیا کے بارے میں کوئی جو ہے اچھا نقطہ نظر نہیں ہے، وہ آسائشیں حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ یہاں آگے ترقی نہیں کرنا چاہتے، ان چیزوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ہیں جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان کا تو معاملہ جو ہے وہ کوئی سوچ جو ہے وہ بلند نہیں ہے. یہ ہے جو اصل خناس سماج آتا ہے کہ جن کے پاس بھی اقتدار ہوتا ہے وہ سمجھتے ہم ہی ساری سوچ والے ہیں، ہم ہی ہیں جو اصل جو ہے پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھا کر جو ہے ترقی کروانا چاہتے ہیں، یہ لوگ جو ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یہ جو ہے اس ترقی کو جو ہے ختم کروانا چاہتے ہیں، اور ان کی رائے بڑی سطحی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ فکر صحیح نہیں. تو یہ تھا ان کا اصل معاملہ کہ جو رکاوٹ بنا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کوئی جو ہے وہ تم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوئی ہوں، تمہارے پاس زیادہ مال ہو، تمہارا جو ہے کوئی یہاں دنیا کے اندر جو ہے وہ وقار ہو، یہ نہیں ہم دیکھتے تمہارے پاس، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے. یہ ہے جو اصل مرض جو ہے وہ قوم میں پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا، تو جب انہوں نے بھی آ کر انہیں دعوت دی تو ان کا بھی جواب یہی تھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ کی آیات کا، حالانکہ اللہ کی آیات اتنی واضح ان تک جو ہے پہنچ گئی تھی، اللہ کے رسول نے جو ہے ان کے سامنے ساری چیزیں بیان کر دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیات کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول، اللہ نے جو ان کی طرف نبی بھیجے پہلے پھر رسول بھیجے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کو، تو ان کی نافرمانی کی. وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے رہے ان کی کہ جو ان کے سردار تھے، جو ضد میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی سرداری کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، انہی کی پیروی کی، ان کے پیچھے لگے، انہی کا ساتھ دیا، اور انہی کے ذریعے انہوں نے جو ہے سمجھا کہ ہماری دنیا کے اندر ترقی، کیوں؟ اصل مطلوب دنیا بن جاتی، اصل مقصد یہاں کی آسائشیں حاصل کرنا ہوتا ہے، کیوں؟ آخرت کی تو ضمانت ہوتی ہے کہ ہم بخشے ہوئے، اس لیے اس کی فکر نہیں رہتی، اور سارا مقابلہ دنیا میں آگے بڑھنے کا اور دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے کا بن جاتا ہے. تو یہی ان کا معاملہ ہوا. وَتَّبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کی. وہ یوم القیامت ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ ملعون ہوں گے، اللہ کی لعنت کے ان پر وارد ہوگی. الا ان عادن کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، اللہ نے تو ان پر جو احسان کیا تھا ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا، اسے واضح نشانیاں دے کر بھیجی کہ تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. الا بود لعادن قوم ہود، تو بڑی ہی لعنت ہے، بڑی ہی ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خرابی ہے عاد کے لیے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، تو یہ ہے ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے بھی اسی بنیاد پر اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی، اور یہ آپ کو معلوم ہے قوم وہ ہے کہ جو شاہراہ پر یہاں تجارتی شاہراہ تھی وہاں ان کی آبادی تھی، منڈی تھی، یہ ادھر سے چائنا کے ساتھ معاملہ تھا، ادھر پورا عرب جو ہے وہی شاہراہ پر تھا، ادھر مصر کی طرف جو ہے راستہ جاتا تھا اس پر یہ آباد تھی، اور وہاں بہت بڑی ان کی تجارت تھی، لیکن لوگوں کو مال کم دیتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے اور ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ جتھے بنا کر جو ہے بعض قافلوں کو لوٹ لیتے، ان پر جو ہے غارت گری کرتے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اسے باز رکھنے کے لیے کیا، اللہ کا پیغام دیا کہ آؤ باز آ جاؤ، دیکھو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے اسی سے اپنی زندگی کی گزران کرو، اور آخرت کے لیے جو ہے سامنے رکھو کہ تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے. لیکن انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تامرو کان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز جو ہے تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا جو ہے جن کی ابا جو ہے عبادت کیا کرتے ہیں، جن کو وہ پوجتے رہے ہیں، او ان نفل فی اموالنا ما نشاء، یا تمہاری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو جیسے جی چاہے جو ہے ان کے اندر جو ہے اس کا کاروبار کریں، اس کا لین دین کریں، کیا تمہاری نماز جو ہے یہی لے کر آئی ہے پیغام؟ اور یہی پیغام تھا اصل میں کہ دیکھو مال کے اندر اپنی مرضی سے جو ہے تم نہ معاملہ کرو، بلکہ صحیح طریقے سے کاروبار کرو، صحیح لین دین کرو، لوگوں کو جو ہے اس طرح دھوکہ نہ دو اور لوگوں کے مال نہ لوٹو. تو انہوں نے کہا تمہاری نماز تو ہے یہ حکم دیتی ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. یعنی اصل مفاد کیا ہے، ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے، ہمارے مال پر زد پڑتی ہے، ہماری حیثیت جو ہے اس پہ زد پڑتی ہے، اس کی وجہ سے ہم تم نہیں مانتے. تو یہ تھا اصل ان کا بھی معاملہ. وہ مارنا رالکم علینا من فضل انك لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے تحمل والے ہو اور بڑی ہی جو ہے رشد و ہدایت والے ہو، ہم ان چیزوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اس سے ہماری زندگی کی آسائشوں پر زد پڑتی ہے اور اسے ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے ہم تمہاری دعوت قبول کرنے کو تیار نہیں. اس طرح دوسری جگہ پر یہی آتا ہے، قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ ہو کثیر مما تقول، جو تم باتیں کرتے ہو ہمارے اکثریت اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھ میں تو تب آئے نا کہ جب ان کے کاروبار میں اور زیادتی ہو، اس میں جو ہے اب مال اور بڑھے، اس پہ قدغن لگتی تھی، حلال حرام کی تمیز کریں گے، جائز اور ناجائز کو سامنے رکھیں گے تو اس میں تو کمی آئے گی. اس لیے کہتے ہیں تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو تم کہتے ہو. وَإِنَّنَا نَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے اندر ہو بھی کمزور، تمہارے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، تم زیادہ سرمایہ دار بھی نہیں ہو. کیونکہ جب بھی دنیا دار کوئی ہوتا ہے تو اسی کو پیمانہ بناتا ہے، اسی چیز کو اپنی صداقت کی دلیل بناتا ہے، دیکھو مجھے اقتدار ملا ہوا ہے، اور نسبت کریں گے اللہ نے دیا ہوا مجھے اقتدار، اور نسبت کریں گے دیکھو ہم ہیں مال اور اولاد میں زیادہ، ہمارے پاس جاگیریں ہیں، ہمارے پاس سرمایہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر تم ہمیں جو ہے آ کر جو ہے بات کہہ رہے ہو اور ہمیں جو ہے اس طرح سے سنا رہے ہو. یہی چیز ہوتی ہے جو آڑے آتی ہے، اور یہی چیز جو ہے دلیل بنا لیتے ہیں اپنی صداقت کی اور اپنے حق پر ہونے کی. ولولا رحمتک لرجمناک، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، کیونکہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں تحفظ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اپنے قبیلے کے تعصب کی بنیاد پر جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے سارے افراد کو. تو انہوں نے کہا اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا لرجم نہ کا، تو ہم تو تمہیں رجم کر دیتے، جس طرح تم ہم پر تنقید کرتے ہو، ہمیں حرام خوری سے روکتے ہو اور ہمیں چاہتے ہو کہ ہم کاروبار جو ہے صحیح کریں، تو ہم تو تمہیں جو ہے وہ رجم کر دیتے. وما انت علینا بعزیز, اور دیکھو تم کو ہم پر جو ہے قدرت رکھنے والے نہیں ہو, ہمیں روک نہ سکتے, ہم یہ کام کر گزرے. اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ جب آخر میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی لے کر جو ہے ان پر رات کے وقت جو ہے وہ دعویٰ بولو, شبخوں بولو, ان کو جو ہے قتل کر دو, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب اور ان کے ماننے والوں کو بلایا اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. تو کہنے حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے, قال یا قوم, اے میری قوم, اراحتی عزو علیکم من اللہ, کیا تمہیں میرے قبیلے کا زیادہ خوف ہے اللہ کی نسبت, تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تمہیں یہ ساری احساسیں دی ہیں, اس کا تمہیں خوف نہیں ہے, صرف میرے قبیلے کا تمہیں خوف ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہارے آڑے آئیں گے. واتخذتموہ وراءکم ظہریا, اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ رکھا, اس کی تم پرواہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بندوبست کیا ہے میرے ذریعے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ, اس کو تم نے پیچھے پیچھے رکھ دیا ہے, اور صرف ڈر ہے تمہیں صرف میرے قبیلے کا. ان ربی بما تعملون محیط, لیکن اچھی طرح جان لو میرا رب جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو, تمہاری ان ساری کرتوتوں سے وہ واقف ہے, اور اسے معلوم ہے تم جان بوجھ کر کر رہے ہو, تم اچھی طرح پہچانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پھر بھی تم یہ ساری چیزیں جو ہے اختیار کر رہے ہو. میرا رب جو ہے وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے, کیوں, وہو علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کے بیدوں سے جاری واقف ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے. یہی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید یہی گلہ کرتا ہے تمام امتوں میں سے جو ان کے صاحب اقتدار تھے ان پر, کہ جن کے پاس اختیار تھا, جو جانتے تھے, قدرت رکھتے تھے, انہوں نے کیوں لوگوں کو نہ روکا, کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا, حالانکہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. رانچے سورہ ہود ہی میں یہ موجود ہے, فلولا کانا من القرون من قبلکم, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو تم میں سے پہلی بھی امتیں تھیں جو پہلی ہو گزری ہیں, اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض, ان میں سے جو باقی بچے تھے, ان میں سے جو قوت والے تھے, انہوں نے لوگوں کو کیوں نہ روکا فساد برپا کرنے میں زمین پہ جو ہے جو فساد برپا کرنے سے, الا قلیلا ممن انجینا منہم, مگر وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے کہ جن کو ہم پھر بچا لیتے تھے, اللہ اپنے عذاب سے جو ہے بچا لیتا تھا, ان کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہجرت کرواتا تھا اور باہر نکالتا تھا اور پیچھے قوم کو غرق کر دیتا. وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ, لیکن جو ظالم تھے, جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے, وہ پیروی کرتے رہے اپنے سرداروں ہی کی, اپنے سرمایہ داروں ہی کی, اپنے جاگیرداروں ہی کی جو ہے وہ پیروی کرتے رہے. ما اترفوا فیہ, جو ان میں سے صاحب حیثیت تھے, جو مال و دولت والے تھے, وہ تھے کہ جن کی وہ پیروی میں لگے رہے, انہیں کے نعرے لگاتے رہے اور ان کے پیچھے جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے وہ لگاتے رہے. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لے جا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر لے جا رہے ہیں. وقانو مجرمین, اور اسی وجہ سے وہ بھی مجرموں میں جو ہے شامل ہو گئے, کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی, اگر وہ کسی دباؤ کی وجہ سے بھی نہیں مانتا تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ان کا دباؤ قبول کر رہا ہے, اللہ کے مقابلے میں ان کی جو ہے وہ فرما برداری کر رہا ہے, تو یہ حق نہیں ہے, اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اس کی حیثیت سامنے ہونی چاہیے. اسی طرح ان کے بعد آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو جان لیجئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا, تو فرعون بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے وہ معجزے دے کر انہیں بھیجا ہے کہ فرعون کے علم میں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اس کی بادشاہت ہے جو آڑے آئی, اسی کی وجہ سے, اپنی سرداری کی وجہ سے, اور جس طرح وہ بگار لے رہے تھے بنی اسرائیل سے, انہیں غلام بنایا ہوا تھا, ان کی وجہ سے جو ہے ان کے کام سارے چل رہے تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں قبول کیا, مگر نہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. نوچے قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے, اور اسے انہوں نے جو دلیل قوم کے سامنے پیش کی ہے وہ کیا تھی, جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, انہوں نے بھی یہی لوگوں کے سامنے رکھا, اور فرعون کی بھی یہی دلیل تھی، یہ ہمارے تمدن کو بگاڑ دیں گے، یا ہم ترقی کر رہے ہیں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اسے پیچھے لے جائیں گے، اس کا جو ہے بیڑا غرق کر دیں گے. یہ دلیل تھی جو قوم کے سامنے رکھتے تھے، ہم تو تمہاری ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں پیچھے لے جائیں گے، اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہے. نچے جادوگروں نے بھی یہی کہا، وقال بن ہادہ نے ساحران یریدہ نے یخر جا کم میں نرجے کم، وہ کہنے لگے یہ دو جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں جادو کے بل بوتے پر، بے شہر ہما اپنے جادو کے قوت پر، یزہبا بے طریقہ تک مسلح، اور تمہاری یہ جو تہذیب ہے بہت اچھی اس کا مسلح کرنا چاہتے ہیں، اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے جو اصل ان کی غزوہ ہے، اور یہی آپ کو معلوم ہے جادوگر ہیں، جب ان کے سامنے حق آیا تو ان کے چونکہ مفادات نہیں تھے کوئی بھی، ان کی کوئی چودراہٹ نہیں تھی، وہ سرمایہ دار نہیں تھی، انہوں نے فوراً حق کو قبول کر، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، فوراً سجدے میں گر گئے، ہم آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے حضرت موسیٰ اور ہارون کے جو ہے رب پر. کیوں؟ ان کے کوئی مفادات نہیں تھے، ان کی کوئی حیثیتیں نہیں تھیں، جو آڑے آتی ہیں حق کو قبول کرنے میں تو وہ فوری طور پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نہیں مانا، حالانکہ اس کے سامنے بھی وہ حق واضح ہو گیا تھا، جو مقابلے میں لائے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ایمان لے آئے تھے اسی وجہ پر کہ ان کو حق واضح ہو گیا. تو فرعون نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، کہنے لگا فرعون اپنی قوم سے مجھے اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ بل یدو ربہ، اور پھر یہ پکارے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا، یہ تمہاری تہذیب بدل دے گا، تمہارا سارا جو بنا بنایا سٹرکچر ہے جس میں تمہیں مفادات ملے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تم جو ہے لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہو، ان سے سارے کام رہے ہو، اسے بدلنے کا معاملہ ہے، یہ بدل دے گا تمہاری تہذیب کو، تمہارے رہن سہن کو. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. تو یہ تھا اس کی بھی دلیل جو تھی، وہ یہی تھی، اپنا وہ مفادات کا تحفظ، اپنی حیثیت کا تحفظ جو ہے وہ تھا جو آڑے آیا، وگرنہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. نوچے قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھا اسے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر امر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون سے، جب فرعون نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو تم جادو کی بنیاد پر کہا ہے، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم جادوگر ہو، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لقد علمت، اے فرعون تو اچھی طرح جانتا ہے، یہ تیرے علم میں ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ نہیں نازل کی آسمانوں اور زمین کے رب نے یہ جو نشانیاں ہیں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے نشانیاں جو نازل کی ہیں کہ تاکہ تم اچھی طرح پہچان لو کہ یہ اللہ کے رسول. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی پھر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما جاتہم آیاتنا مبصرتن، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آ گئیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، جو انہیں اس چیز کو بتانے کے لیے کہ یہ حق کیا ہے، وہ کافی نشانیاں تھیں جو ہم نے بھیجی ہیں، قالوا هذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، وجاہدوا بہا، اور انہوں نے ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی بینات کا انکار کر دیا، انہیں نہیں مانا. کس وجہ سے؟ ظلم و علو ہوا، ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، حالانکہ واستیقنتھا انفسہم، ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جو جانتا ہے کہ سینوں کے بھیدوں کو، تو اللہ گواہی دے رہا ہے ان کو، ان کو اچھی طرح یقین تھا یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا صرف اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنی حکمرانی کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان کا جو فساد پر بک کرنے والے تھے. یہی معاملہ تھا قریش کا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ قریش کے بھی سردار اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے بھی آپ کو معلوم ہے جو اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل، اس کے بارے میں تاریخ میں شہادت موجود ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اس محفل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واعظ کی، دعوت دی اسلام کی، ابو جہل کو، میں بھی بیٹھا تھا اور بھی لوگ بیٹھے تھے. تو ابو جہل نے بہت سخت آگے سے جو ہے جواب دیا اور بڑی جو ہے لان تان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سچ کہتا ہے؟ تم نے اتنی ان کے ساتھ زیادتی کی. تو اس کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے یہ سچے ہیں، یہ کوئی جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو، بنو ہاشم نے ہمیں کہا ہمیں پانی پلانے کی خدمت دے دو، حاجیوں کو، ہم نے دے دی. انہوں نے کہا ہمیں بیت اللہ کی تولیت دے دو، ہم نے دے دی. آج کہتے ہیں ہمارے رسول کو بھی مانو، ہم بھی سردار ہیں، ہم ان کے برابر ہیں، ہم کیوں ان کے سردار کو، ان کے رسول کو مانیں؟ تو یہ تھی اصل رکاوٹ. تو اپنی سرداری پر زد پڑتی تھی کہ اگر آج ان کے رسول کو مان لیں نیچے لگنا پڑتا ہے، پھر برابری نہیں رہتی، شریکہ نہیں رہتا، سرداری نہیں رہتی. یہ ہے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے کسی حق کو قبول کرنے میں، اچھی طرح جان لیجئے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وہ نشانیاں دے کر بھیجی ہیں کہ جن کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، کبھی اس کا انکار نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی وہ نشانیاں لوگوں پر پوری طرح جو ہے ظاہر کر دیتی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اچھی طرح پہچان لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی دے کر بھیجی ہے؟ قرآن مجید. یہ ہے جو چیلنج کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو جو کب ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو بے صورت میں مثل ہی، تو تم بھی ایک صورت بنا لو اس جیسی. ودو شہداکم من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے جی چاہے اپنا مددگار بنا لو، جسے جی چاہے اپنا اکٹھا کر لو، اور سارے مل کر ایک صورت بنا لو. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں نازل کرے، تو لاؤ ایک. اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے عرب جو ہیں اپنے آپ کو صاحب زبان سمجھتے تھے، فصیح سمجھتے تھے، اور غیر عرب کو گونگا کہتے، اجمی کہتے تھے، اجمی کہتے تھے گونگے کو. ان کے پاس تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فصاحت ہی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی نے جسارت نہیں کی، کسی نے کوشش نہیں کی کہ ایک صورت بنا دیں. تو چیلنج تو پاس تھا، اس کا انکار نہیں کر سکے، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور دیکھو اگر تم نہ کر پاؤ، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ، تو فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو آؤ بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے قرآن مجید کا، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی تسلیم نہیں کرتے. تو اس سے بڑی اور صداقت کیا ہے، اس کے بڑا اور نشانی جو ہے وہ کون سی ہوگی کہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. یہ ہے معاملہ انسانوں کا کہ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کا اندر جو ہے وہ جھکنے پر نہیں آتا، وہ صداقت کو قبول نہیں کرتا. ایک اچھی طرح جان لیجئے اس کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آج ہمارے پاس بھی کتاب اللہ کی موجود ہے، اور وہ کتاب آج بھی اسی طرح صداقت پر مبنی ہمارے پاس چیلنج کے طور پر موجود ہے. ہم نے بھی اسے اگنور کیا ہوا ہے، ہم بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اسے صرف کتاب ثواب یا برکت کے لیے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کا حکم نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں ہے. وہ سارے کے سارے ہم نے غیروں سے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ترقی اسی سے ہوتی ہے. اس پر عمل کرنے سے تمہاری ترقی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. کیوں؟ اصل مقصود دنیا ہے، اصل مقصود یہ دنیا کی زندگی کی آسائشیں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں. آخرت کے بارے میں تو ہمارا بھی یہی نظریہ کہ بخشے بخشائے. جو یہود کا نظریہ تھا وہی ہمارا اس وقت ہے، جس نے ہمیں نچنت کا رکھا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہر شخص کے سامنے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر. صحابہ کو فکر پڑ گئی. ان میں سے ایک نے پوچھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو, ایک چاہتا ہے نیا جوتا جو ہے میں پہنوں, اچھا جوتا پہنوں, تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا یا اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہرگز نہیں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ تو نہیں کہتا میں لے کے چلے رہو, وہ تو کہتا وہ سیدھا کپڑے پہنو. نہیں, جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ نے ہمارے ہی لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ جو کچھ زمین میں ہے کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا. وہ کہتا ہے اسے برتو, اسے استعمال کرو, اسے پہنو, لیکن ذرا حدود سے باہر نہ نکلو, تکبر نہ آنا پائے. اس کی بنیاد پر جو ہے تمہارے اندر جو ہے اکڑ پن نہ ہے, تمہارے اندر غرور نہ ہے. یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ تو فرمایا بطر الحق و غمت الناس. تکبر اصل یہ ہے, حق آ جائے اور ذہن قبول کرے کہ حق یہی ہے, پھر بھی انسان اسے جھٹلا دے, اسے قبول نہ کرے, اس کو اختیار نہ کرے, تو تکبر اس کا نام. پتہ چل جائے دین کے تقاضے یہی ہیں, پتہ چل جائے یہ فرائض ہیں, جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہیں, اس کے تقاضے یہ ہیں, اب پھر بھی قبول نہیں کرتا, پھر بھی انہیں اختیار نہیں کرتا, تو اب کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اس کی علم بھی ہے, اس کا ذہن بھی گواہی دے رہا ہے, اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہے اس کی, اب کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ اندر والا جھکنے پر نہیں ہے, یہ اسے اختیار نہیں کرتا, اس لیے نہیں قبول کر رہا. وہ کرنا اچھی طرح جانتا ہے, اچھی طرح اسے معلوم ہے کہ یہ تقاضے ہیں دین کے, وہ اچھی طرح جان لیے, اسی کا نام تکبر ہے. اب کون سی چیز ہے آپ کی انانیت ہے جو آڑے آ رہی, اور اسی کا نام تکبر ہے کہ آپ کی انانیت اللہ کے سامنے جھکنے پر نہیں آتی, اسے قبول کرنے پر نہیں آتی. تو یہ ہے بطر الحق, حق کو جھٹلا دینا. حق واقعی واضح ہو گیا, ذہن نے اور دل نے یہ قبول بھی کیا کہ حق یہی ہے, اب پھر بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا, تو یہی اصل تکبر. وغمت الناس, اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کس بنیاد پر؟ اس دنیا کے معیارات کی بنیاد پر, کسی نسل کی بنیاد پر, کسی رنگت کی بنیاد پر, کسی زبان کی بنیاد پر, کسی علاقے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, یہ بھی تکبر کی نشانی. کیوں؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہاں جی چاہے پیدا کیا, ہمارا اس میں دخل ہی نہیں ہے. اللہ نے جس کو جی چاہا کہیں پیدا کیا ہے, جس کو جی چاہا کسی قبیلے میں پیدا کر دیا, جس کو جی چاہا کسی علاقے میں پیدا کر دیا, اس میں تمہارا دخل ہی نہیں ہے. تو اس پہ اترانے کی کون سی چیز ہے؟ اس کو تکبر کرنے کی کون سی چیز ہے جس میں تو تمہارا دخل ہی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ نے تمہیں حیثیتیں دی. تو اس بنیاد پر کسی کو گٹیا سمجھنا, یہ بھی تکبر. تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے. تو یہ ہے جو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے, اور وہ پہلی حجت جو ہے وہ بینات کے ذریعے اللہ تعالیٰ قائم کرتا رہا. اب دوسری حجت جو ہے اس کے لیے دو چیزیں اور اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اللہ ہر رسول کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کرتا رہا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے. وہ صرف انفرادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آتے تھے, وہ معاشرہ بدلنے کے لیے, نظام بدلنے کے لیے, اور باطل کی جگہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا تھا. یہ انشاءاللہ ہم پھر کسی نشست میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہر رسول نے وہ عدل اجتماعی قائم کیا, اس کے لیے کیا کیا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس کے لیے بھیجا اور انہوں نے اسے قائم کیا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے قائم کیا, جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر اللہ.